الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد، ابھی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں ایک آیت آپ نے سنی، لجل شانہ اپنے غصے کا اظہار فرما رہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی، فرشتوں کی، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی، ان پہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا، لا یخفف، تخفیف کم نہیں کیا جائے گا. لعنت کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ اور رحمت کیا ہے، کیوں ملتی ہے اور کیوں چھنتی ہے؟ لعنت کے مقابلے میں رحمت ہے. جب راضی ہوتا ہے مولا تو رحمت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو قوموں پہ، انسانوں کے انسانوں پہ اپنی بھی لعنت بھیجتا ہے، فرشتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی. جس پہ لعنت ہوتی ہے وہ خیر کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے. لعنت ایک ایسی دیوار ہے جو بندے کے اور خیر کے درمیان آ جاتی ہے اور انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. ایک بندے نے بہت طاقتور کوٹ پہنا ہوا ہے اور چیخو پکار کر رہے ہیں، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے. اسے کہا جائے ایسا کر دو، ایک سخت ایئر کنڈیشن کے کمرے میں آ جا. آ گیا، جب تک کوٹ نہیں اتارے گا ٹھنڈی ہوا، اندر کا پسینہ، اندر کی جلن، اندر کی گھٹن اس کا حل نہیں ہو سکتا. وہ کالا کوٹ جو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے خوب کس کے باندھا ہوا ہے، وہ لعنت ہے. وہ اس کو ٹھنڈی ہوا نہیں لگنے دے گی، ہر خیر سے بچائے گی، ہر رحمت سے دور کر دے گی. وہ ایئر کنڈیشن میں ہوگا، سارے جہان کو ایئر کنڈیشن کی ہوا لگ رہی ہوگی، وہ کل نہیں لگے گی، اس کو نہیں لگے گی. چلو میں اس کو ایک اور انداز میں عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک بات عمومی سنی ہوگی، ان کو کسی فقیر کی دعا ہے یا اس کو کسی فقیر کی دعا ہے. ہم ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ والوں کے تذکرے ہم نے جمع کیے، تو اس میں بھی یہ بات ملی کہ ان کو کسی فقیر کی دعا تھی. اور اس کو کسی کی بد دعا ہے، اور بد دعا ٹریول کرتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، دعا بھی منتقل ہوتی ہے. انسان کی زندگی جب اعمال سے بکھر جائے، تین چیزوں سے انسان جب دور ہوتا ہے، ایک ذکر سے، ایک سجدے سے، اور ایک ندامت سے. یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا، یہ تین قرآن فلسفے میں بیان کر رہا ہوں، قرآن فلسفے میں بیان کر رہا ہوں. ایک ذکر سے، وہ ذکر قرآن پاک کا ہے، وہ ذکر درود پاک کا ہے. دوسرا سجدے سے، وہ سجدہ فرض کا ہے یا نفل کا ہے؟ ذکر، سجدہ اور ندامت، یہ سب عام لفظوں میں ہم استغفار کہتے ہیں. جب انسان ان تین چیزوں سے دور ہوتا ہے تو پھر اس سے خیر کے توقع رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خیر اس سے ایسی دوڑتی ہے، دور ایسی دوڑتی ہے جیسے ہوائیں آ کے بادل کو دوڑا کے ساتھ لے جاتی ہیں اور متلا صاف ہو جاتا ہے. خیر اس سے ایسے لوگ جو ان تین چیزوں کی کمی کرتا ہے. قرآن کے لفظ دعائیں دیتے ہیں اور لعنت کی پھٹکار کو ہٹاتے ہیں. سجدے دعائیں دیتے ہیں. کیوں فرمایا؟ وہ جگہیں دعائیں دیتی ہے جہاں سجدے کیے جائیں. جب بندہ مرتا ہے تو ایک جگہ ایسی ہے وہ روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتا تھا, جہاں سجدے کرتا تھا, وہ جگہ روتی ہے. اور آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں, آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق آتا تھا. اللہ والے فرمانے لگے, مرنے موت کے وقت وصیت فرمائی, بیٹا اس کونے کا خیال کرنا کہیں اس میں کوئی خطا نہ ہو جائے, کوئی گناہ نہ ہو جائے. میں نے اتنے ہزار قرآن اس کونے میں ختم کیے ہیں. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوموں کے قوموں پہ لعنت کا اظہار فرمایا. وہ لعنتی کیوں بنے؟ وہ لعنتی اس لیے بنے کہ وہ حکم ان کو آتا تھا, اگر حکم ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو وہ حکم کے لیے لاجک مانگتے تھے, دلیل مانگتے تھے. کیوں ایسا حکم؟ اور اگلی بات یہ ہے, انہوں نے اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اسلاف بیزاری. میں یہ قرآن کی آیات کے ترجمے عرض کر رہا ہوں, قرآن میں دیکھ لیجئے گا. جب انسان ایمان اور اعمال کی زندگی سے ہٹتا ہے اس کے لیے دوسرا راستہ سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر جادو ہے. یقین جانے وہ جادو نہیں ہوتا, کوئی بد دعا ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے, کوئی لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. اور کوئی ایسی چیز ہے ان کا پیچھا کر رہی ہے آسمانی, کہ ان کی ہر بھلی بری ہو جاتی ہے, ان کے ہر نظام سنورتے ختم ہو جاتے ہیں. بعض پیشے ایسے ہیں, بعض عہدے ایسے ہیں, ان عہدوں کے ساتھ قبر بھی بنائی جائے, اگر اس عہدے وہ عہدے دار مر جائے, میں نام نہیں لیتا, ان کے ساتھ قبر بھی بنائی جائے تو چونکہ ان پہ مسلسل لعنت ہوتی ہے. اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, عاد و ثمود کی بستیوں سے آپ گزرے تو صحابہ کرام کو فرمایا جلدی سے گزر جاؤ یہاں سے. وہ شہر آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو غرق شدہ شہر ہیں ان کی سیر و تفریح نہ کریں, اگر جائیں تو نیت پہلے عبرت کی کریں. جو جگہ غرق ہوتی ہیں وہاں رحمت الہی متوجہ نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی قوم کا جو بحر میت ہے اب بھی وہاں چیز نہیں ڈوبتی, اردن سے اب بھی وہاں چیز نہیں ڈوبتی. وہ بستی جس کو زمین سے فرشتے نے اپنے پر پہ اٹھایا, آسمان کے اتنا قریب لے گیا, اتنا قریب لے گیا, اتنا قریب لے گیا کہ مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی اور ادھر سے واپس برسایا اور پتھر اوپر سے برسے, اور حتیٰ کہ یہاں تک جو بستی سے باہر گیا ہوا تھا اس کے نام کا پتھر ہوا میں معلق رہا, جب وہ بستی میں آیا تو اس پہ وہ پتھر برسا. تو یہ لعنت ایک ایسی چیز ہے جو قبروں میں بھی نہیں رہنے دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیس آیا, ایک جوان آیا کہ میرے والد کو فلاں بندے نے قتل کر دیا. جب اس کے کیس کی تحقیق ہوئی تو اس کو پکڑا تو اس نے کہا اس کے والد نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی گواہ نہیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کمیٹی بنائی گئی ان دونوں حضرات کی, اس کی تحقیق کریں. ان دونوں حضرات نے فرمایا ہم قبر کشائی کریں گے. اگر اس نے قوم لوط علیہ السلام کا فیل کیا ہے وہ قبر میں نہیں ہوگا, تو یہ سچا ہے. کیوں؟ وہ اس قوم کے ساتھ اٹھا کے وہیں بھیج دیا جاتا ہے, وہ قبر میں نہیں ہوتا. قبر کشائی کی گئی, دیکھا تو قبر خالی تھی اور وہ قبر میں نہیں تھا. میں دو معتبر ہستیوں کی بات کر رہا ہوں, حضرت علی کرم اللہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ. مولانا بشیر احمد صاحب تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ محفل نعت کے نام پہ مسلسل شرک ہو رہا ہے, بقول ایک شخص کے کہ سارے القابات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیے, اللہ کے لیے کوئی لقب نہیں چھوڑا. یہ بڑی گہری بات ہے. تو انہوں نے نعت کہنا شروع کی, پھر وہ نعت کے لیے اہل حدیث عالم تھے, نعت کہنی شروع کی. تو نعت کے لیے پھر بعض اوقات وہ بلا لیتے تھے, بیٹھتے تھے, میٹھی چیز تقسیم کر دیتے تھے. یہ بات جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ مجھے چشم دید انسان نے بتائی زندہ ہے, اور پھر میں ان کے خاندان کے, اب وہ خود بوڑھے ہیں, ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات واقعی ہے. دو تین دن کے بعد ان کا ایک دوست آیا, جنازے میں شامل نہ ہو سکا, مولانا بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ کے. تو ان کے بیٹے مولانا محمد امین صاحب تھے, وہ میرے استاد بھی تھے. ان سے کہا بھتیجے اپنے والد کی قبر پہ لے چل. مراقب ہوئے, بہت صاحب کشف, صاحب مراقبت ہے. بڑی دیر تک کہنے لگے کہاں لے آیا, یہ قبر تیرے والد کی نہیں ہے. کہنے لگے چچا جان ابھی تو قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, کل پرسوں کی بات ہے, میں والد کی قبر ہی بھول گیا, کیسے ممکن ہے. پھر مراقب ہوئے, اور مراقب ہو گئے کہنے لگے اب سمجھ آئی ہے. ان کے اندر عشق رسول ایسا تھا, عشق اور محبت کے اتنا ان کے اندر طوفان تھا, اللہ پاک نے ان کی قبر کو منتقل کر دیا بقیع کے اندر. اور بقیع میں جو بندہ وہاں کے رہنے کا اہل نہیں تھا اس کو یہاں شفٹ کر دیا. ایک بزرگ تھے بدائیوں, انڈیا کا ایک شہر ہے, وہاں سے ہر سال حج پہ جاتے ہیں بحری جہاز پہ. آپ اس سال گئے تو سب سے ملے الوداع, بس اب میں وہیں رہوں گا. جیسے اس دن میں نے عرض کیا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ہرات کے تھے, افغانستان کے تھے, اور یہ منتقل ہو گئے مکہ مکرمہ میں زندگی بھر کے لیے, اور بڑے بڑے علمی کام کیے. پہلے لوگوں کا مزاج تھا کہ حب رسول اور حب اللہ کے لیے وہاں منتقل ہوتے تھے, کہہ رہے زندگی آخری دن وہاں گزاریں گے, اب وہیں مریں گے, یا مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں. تو یہ وہاں گئے تو پھر حاجی سب سے مل کے گئے الوداع, کہ اب میں نہیں آؤں گا, بس اب وہیں رہیں گے, جو زندگی کے چار دن ہیں وہیں گزاریں. جب حاجی واپس آئے تو یہ بھی واپس آ گئے حسب معمول. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اس دفعہ مل ملا کے گئے تھے، سب سے الوداع کر کے گئے تھے، کہنے لگے میں ہاں بات تو ایسی ہی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان پھٹا اور کچھ میتیں ادھر سے ادھر سے لا کے اس میں دفن کی جا رہی ہیں اور کچھ میتیں نکال کے ادھر ادھر بھیجی جا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون کیا ہے؟ کہا جو یہاں دفن ہونے کا اہل ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، جو نہیں ہوتا اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے. تو میں نے کہا میں اگر اہل ہوں، میرے اندر اتباع سنت ہے، عشق مصطفیٰ اگر ہے سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں. میں نے کہا اگر میں اس قابل ہوں نا پھر اپنے آپ کو اس قابل بناؤں گا. واپس آ گیا. رحمت متوجہ ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، عذاب متوجہ ہوتا ہے. معتبر کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کی تصدیق کی ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں. ایک امین آدمی تھا، وہ لوگوں کی امانتیں رکھتا تھا. ایک بندہ حج پہ گیا، اس کے پاس امانت رکھوا کے واپس آیا، وہ مر گیا. بیٹا دینے سے انکاری کہ میرے پاس تو نہیں ہے، اور سونے کی اشرفیاں تھیں، مضبوط مال تھا. مکہ مکرمہ کے صلحا کے پاس گیا، نہیں وہاں کے علماء صلحا کے پاس گیا کہ ایسے ایسے جو ہے وہ میری امانت تھی فلاں بندہ. میں نے کہا تھا تو امین، اس کی امانت کہیں نہیں جائے گی. آپ ایسا جائیں فلاں وقت میں جائیں اور بیر زمزم زمزم کے کنویں میں اس کو آواز دیں، جو نیک روح ہیں وہاں رہتی ہیں، وہ تیری روح آواز کا جواب دے گا. انہوں نے جا کے آواز کا جواب دیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا. واپس پھر سفر کر کے ان علماء کے پاس صلحا کے پاس پہنچا، وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح وہاں نہیں ہے. اب ایسا کرو فلاں جگہ پہ ایک کنواں ہے جہاں فساق اور فجار، ظالم گناہگار بدکار کی روحیں ہوتی ہیں، برہوت کا کنواں، اس برہوت کے کنویں میں جا کے آواز دو. جب برہوت کے کنویں میں جا کے آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، ہاں تیری امانت فلاں جگہ دفن ہے، جا کے لے لیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سا گناہ تیرا ایسا ہے کہ تو یہاں؟ تو اس نے اپنا گناہ بتایا. ذکر، قرآن اور سجدہ، کتنی چیزیں میں نے بتائیں پھر بتائیں دوہرائیں؟ جو پہلی بتائیں وہ کیا؟ ہاں ذکر میں قرآن بھی آتا ہے، ذکر سجدہ اور ندامت. ذکر بھی کر لیا، سجدے بھی دے دیے، اگر ندامت نہ ہوئی خطرہ ہے کہ یا قبولیت نہ ہو جائے، یا خطرہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بڑا گناہ سامنے نہ آ جائے جس سے تیرا ذکر اور سجدہ جو ہے خود ایک طرف اڑ جائے اور گناہ بہت بڑا سامنے کھڑا ہو، اور وہی گناہ جو ہے تجھے کہاں سے کہاں لے جائے. پہلے دور کے اللہ والے جو ہوتے تھے، عام انسان بھی، وہ لفظ لعنت سے ڈرتا تھا. اسے پتا تھا میری نسلیں جل جائیں گی اس سوکھی لکڑیوں کی طرح، اور جل کے کوئلہ ہو جائیں گی، میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، انوکھی بات ایک دم یاد آئی. مجھے ایک دفعہ فرمایا میم کی لعنت سے بچنا، محمود کی لعنت، محمد کی لعنت، ماں کی لعنت اور مرشد کی لعنت، میں میم کی لعنت سے بچنا. اس لعنت سے جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ یہ چیز ہے جس کے لیے آپ یہاں ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں. فرمایا بعض اوقات انسان کی طلب اتنی ہوتی ہے, غور سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا, آنکھیں کھول کے سنیے گا فقیر کی یہ بات, مسکین کی یہ بات. بعض اوقات انسان کی طلب اتنی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر سے لعنت ہٹا دیتا ہے, اور بعض اوقات اس کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ نسلوں سے لعنت جو ہے اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے. اتنا مجاہدہ کرتا ہے, ذکر سجدہ اور ندامت میں اتنی محنت کرتا ہے, اور بلکہ لعنت کی بجائے اس کے ذمے اتنی رحمت آتی ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم ان کی نیکیاں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور پھر موج رحمت میں آتے ہیں تو جتنے گناہ ہوتے ہیں یبدل اللہ اتنی جو ہے ہم پھر نیکیاں دے دیتے ہیں, سیئات کے بدلے ہم حسنات دے دیتے ہیں. روزے کے ساتھ ہیں آپ, غور سے سنیے گا, روزے کے ساتھ ہیں, یہ روزے کی تاثیر اور طاقت ہے کہ روزے کے ساتھ اگر ان تین چیزوں کا اہتمام کیا جائے, ذکر کا, سجدے کا اور ندامت کا, تو اللہ جل شانہ نسلوں سے رحمت کو ہٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس لیے فرمایا لعنت بھیجنے میں احتیاط کی جائے. احادیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ انسان کسی پہ لعنت بھیجتا ہے اگر تو وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک, ورنہ لعنت چار دانگ عالم میں گھومتی ہے اور واپس اسی پہ پلٹ جاتی ہے, واپس اسی پہ پلٹ جاتی ہے. جب انسان پہ لعنت آتی ہے تو اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے, کونو کرتتن خاشعین, ہو جاؤ ذلیل بندر, ہم نے تم پہ لعنت بھیجی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں حبیب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے مانگا تھا کہ اللہ ان کو اجتماعی عذاب سے بچانا, اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی, اللہ ان کی شکلیں مسخ نہ ہو جائیں, اللہ نے دعا قبول فرمائی تھی. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے ہاتھوں پہ ایک کفن چور نے توبہ کی, توبہ کی, جب توبہ کی تو اس سے پوچھا پتا تو نے لوگوں کے چہروں کو کس طرح مڑا ہوا دیکھا, کہا کہ چند کے علاوہ باقیوں کو چہروں کو میں نے قبلے سے متضاد سمت میں نے مڑا ہوا دیکھا, ان کے چہرے اس طرف موڑ دیے گئے تھے. حالانکہ جب میت رکھ کے آتے ہیں اس کے چہرہ تو قبلہ کی طرف کر کے آتے ہیں. اور فرمایا اس بندے نے بتایا شیخ کو کہ میں نے ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی شکلوں کو مسخ دیکھا, بندر تھے یا خنزیر تھے یا کیا تھے. تصفیہ قلب کے لیے ضمناً بات آئی, میں تو موضوع سے کہیں ہٹ نہ جاؤں. تصفیہ قلب کے لیے میری حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلطان الاذکار کا ایک مراقبہ بتایا, مجھے کروایا, ایک مراقبہ ہے. چند دن کرنے سے انسان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اصل انسان کو پہچان لیتا ہے کہ وہ انسان اندر کا ہے یا نہیں ہے, جس کو قرآن کہتا ہے بلہم ازل, وہ حیوان نہیں, وہ اس سے بدتر ہیں. لیکن وہ عام انسان کے بس میں نہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا, ایک بندہ آیا, اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کے میری ٹوپی اٹھا کے اپنی ٹوپی میرے سر پہ رکھ دی, تو بس میں نے بازار میں دیکھا جانور ہی جانور ہیں, چند انسان ہیں باقی جانور ہی جانور ہیں. کوئی دعا ہے جس نے اصل چہرے چھپائے ہوئے ہیں, بھرم رکھا ہوا ہے, شرم رکھا ہوا ہے. اور اگر چاہتے ہیں قبروں میں جا کے وہ چہرے نہ ظاہر ہوں اور انسان کے چہرے پہ رہیں اور نور اور نورانیت رہیں, تو تین چیزیں ذکر, سجدہ اور ندامت, اس کا اہتمام کریں اور بہت زیادہ اہتمام کریں. اور پھر ان دونوں میں جو سب سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ ندامت والا بڑھ جاتا ہے. جو صاحب ندامت ہے وہ آگے نکل جاتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے. میرے اللہ کو ندامت, میرے اللہ کو توبہ, میرے اللہ کو گڑ گڑانا, معافی مانگنا, معاف کر دے نہیں کروں گا, نستغفر کما نتوب الیک. نستغفر استغفار کے معنی ہے معاف کر دے, اور توبہ کے معنی ہے آئندہ نہیں کروں گا. واستغفر انہ کان توبہ, سورۃ النصر میں. اس آیت کے اس سورت میں پھر وہ اس ندامت اور توبہ کی وجہ سے وہ تاثیر بنتی ہے. اگر فجر کی نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھا جائے, ظہر کی نماز کے بعد 22 دفعہ پڑھا جائے, عصر کی نماز کے بعد 23 دفعہ پڑھا جائے, مغرب کی نماز کے بعد 24 دفعہ پڑھا جائے, عشاء کی نماز کے بعد 25 دفعہ پڑھا جائے, تو اللہ پاک فتوحات, برکتیں, رزق کے انوکھے دروازے کھول دیتے ہیں. عجیب صورت ہے, فجر کی نماز کے بعد 21 دفعہ, اگر ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ اس کو بڑھایا جائے, انوکھے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. عطاؤں کے, برکتوں کے, رحمتوں کے, رزق کے, وسعت کے, کرم کے, فیض کے, اور اٹکے ہوئے مسائل, بھٹکے ہوئے مسائل, الجھے ہوئی زندگی, ان کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں. اس کے اندر جو چابی ہے اس سورت کے اندر, ایک تو اللہ کی فتح کے وعدے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح, فتح کے وعدے ہیں, اور دوسرا فتح کے ساتھ اللہ پاک جل شانہ کہ ہاں بندہ ندامت اور توبہ کر رہا, ادھر فتح ادھر ندامت, یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند ہیں. کیوں؟ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح بن کے تشریف لائے تھے, سر پہ سیاہ رنگ کی پگڑی تھی اور آپ اونٹ کے کوہان پہ جھکے ہوئے تھے تواضع کی وجہ سے, کہ اللہ اس مکہ سے تو مجھے نکال دیا گیا تھا اور آج تو نے اس پہ فتح عطا فرمائی, سارے ظالم لوگ گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب کعبہ کے دروازے کی دونوں دروازے ایسے ہاتھ سے پکڑے اور ان سے پوچھا, بولو آج تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں گا, بتاؤں. اور پھر جو مغفرت, اور پھر جو مغفرت کا کی ہوا چلی, اور ظالموں کو کہ جنہوں نے 20 سال ظلم کے انتہا کی, قتل کے منصوبے, امہات المومنین پہ گندے الزام, ان کے لیے پھر ہوائیں مغفرت کی چلی, معافی کی چلی, جنہیں آ کے غریباں کی بانہ پھڑ گئی. اعمال وہ زندگی ہے جو انسان سے لعنت کو ہٹا دیتی ہے. بعض اوقات انسان وہ نہیں ہوتا, اس کے بڑے کوئی ایسی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں جس سے لعنت متوجہ ہو جاتی ہے, خود نہیں ہوتا کوئی, اور بعض اوقات وہ خود ہوتا ہے. بعض بیماریاں ایسی ہیں ہماری طب میں, میڈیکل میں, وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. آشک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اثرات نسلوں میں بہت منتقل ہوتے ہیں. سفلس وہ بیماری ایسی ہے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے, اور وہ لگتی بدکار عورت کے ساتھ قرب کرنے سے, نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. سائنس کہتی ہے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے, روحانیت کہتی ہے بد دعا لعنت منتقل ہوتی ہے. اپنی زندگی کی نوک پلک سنوارنے کے فیصلے کریں اللہ سے, میں بھی آپ بھی, کہ مولا بس جو ہو چکا سو ہو گیا, اب میرا ہاتھ پاس اٹھام لے. یا دلیل المتحیرین, دلیل کہتے ہیں رہبر, مولا میرا رہبر بن جا, ہاتھ تھام لے. متحیرین, میں پریشان ہوں, کہاں جاؤں, متحیر ہوں, پریشان ہوں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, میں کہاں جاؤں. یا دلیل المتحیرین, اب میرا ہاتھ تھام لے تو, اگر تو نے میرا ہاتھ نہ تھاما تو بس میں نفس شیطان کے پھندے میں ایسا پھنسوں گا تو پھر مجھے آ کے صرف موت نکال سکتی ہے, اور موت کا نکلنا میرے لیے, موت اگر نکالے گی تو پھر سمجھ لیں میں غفلت کی موت مر گیا. مگ ہے, ڈوبتی شامیں ہیں رمضان کی. یقین جانے آج صبح میں نے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں یہ آیت سنی نا, میں رونگٹے کھڑے ہو گئے, پسینہ تھوڑا سا مجھے آ رہا تھا, بدن پسینہ پسینہ ہو گیا. کہ اللہ کہتا ہے میری لعنت اور میرے فرشتوں کی لعنت اور میرے سارے انسانوں کی لعنت, ہمارا عذاب ان پہ کم نہیں ہوگا, ولا ہم ینسو, ہماری ان کے ساتھ مدد ہی نہیں ہوگی. اور اس چیز کو جو ختم کر سکتی ہے وہ ذکر ہے, قرآن سے محبت پیدا کرے, قرآن سے انس پیدا کرے, قرآن سے دوستی لگائے, درود پاک سے محبت کرے. آپ کو موقع مل رہا ہے, روز درود خان پاک کا دسترخوان بچتا ہے, دسترخوان بچتا ہے روزانہ درود پاک کا, روزانہ درود پاک. ہماری اندر کی طبیعتوں میں سے یہ چیزیں نکل جائیں اور اپنی نسلوں کے لیے مانگیں, سارے عالم کے لیے مانگیں اور ساری انسانیت کے لیے مانگیں, کہ سارے عالم ساری انسانیت سے اللہ جہاں جہاں تیری لعنت ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے, اللہ اس کو تو ختم فرما دے, اس کو تو ہٹا دے, اپنی رحمت کو متوجہ فرما, اپنے کرم کو متوجہ فرما, اپنے جود کو, اپنی عطا کو, اپنے سخا کو, اپنی برکات کو متوجہ فرما. رمضان میں ہماری آنکھوں کا روزہ, رمضان میں ہمارے کانوں کا روزہ, رمضان میں ہماری شرمگاہوں کا روزہ, رمضان میں ہمارے ہاتھوں کا روزہ, رمضان میں ہمارے جسموں کا روزہ, رمضان میں ہماری سوچوں کا روزہ. اللہ کی رحمت موجود پہ ہوتی ہے. مجھے ایک بندے نے نا یہ مثال دیکھیے گا, ایک بات کہی, کہنے لگے فلاں شہر میں نا پیسے ایسے فضاؤں میں ہیں بس ایسے کو بندہ پکڑنے والا ہو, ایسے دیکھ رہے ہیں نا جیسے بندہ کوئی ایسے ہاتھ میں سے, میرے ہاتھ ایسے ہیں جیسے نوٹ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں بس میں یوں ایسے ہاتھ میں لے رہا ہوں. کہنے لگے اس شہر میں پیسے ایسے ہیں نوٹ بس بندہ پکڑنے والا ہو. اس کی بات صحیح یا غلط, لیکن واقعی رمضان میں رحمت ایسی ہے جیسے کوئی بندہ بس پکڑنے والا ہو, اس کی رحمت ایسے ہے. اور اس کی رحمت, آج میں نے لعنت کو تھوڑا سا اس لیے کھولا ہے, گناہ ہو کے نیکی کی پھر سمجھ آتی ہے, بد اخلاق کو دیکھ کے اخلاق کی پھر سمجھ آتی ہے, ریاکار کو دیکھ کے اخلاص کی پھر سمجھ آتی ہے, لعنت کو سمجھ کے رحمت کی پھر سمجھ آتی ہے, رحمت کی پھر سمجھ آتی ہے. اس کریم سے رحمت مانگے, اسباب رحمت کیا ہے ان کو اختیار کریں. اسباب کون سے اسباب ہیں, کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, اس کی طرف ہماری توجہ جائے, ہمارا دھیان جائے, ہم اس پہ متوجہ ہوں, اس کے لیے فکر مند ہوں, اس کے لیے غمگین ہوں. یہ ہماری توجہ اس چیز پہ جائے, اس پہ جائے. انشاءاللہ مانگنے والا پائی جاتا ہے اور لینے والے کو آقا دیتا ہے, اللہ پاک کو دیتا ہے. جب دینے پہ آتا ہے نا پھر ادائیں بھی دیتا ہے, لفظ بھی خود دے دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹا دینے پہ آیا, یا کثیر الخیر یا دائم المعروف, یہ لفظ خود عطا فرمایا. اے میرے دوست اس کو پڑھو. اور جب یہ پڑھا پھر یوسف مل گئے, یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. تو دینے پہ مولا آتا ہے کریم آقا, تو پھر یہ بھی نظام میرے آپ کے لیے چلاتا ہے اور دیتا اس وقت جب بندے کی طلب ہو. سال ہا سال روئے, قرآن کہتا ہے آنکھیں سفید ہو گئیں یعقوب علیہ السلام کی فراق یار میں, بیٹے کے فراق میں, محبت میں, پیار میں روتے رہے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا, ہر زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں نکلتا, ہر زمزم کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں. ہم اپنی توجہات, ہم اپنے گمان اور اپنے خیال اور اپنے قدموں کا اٹھنا اس اللہ کی طرف بڑھاتے چلے جائیں, اور ذکر کو اور سجدوں کو اور ندامت کو, ایک تسبیح صبح شام, یہ تین تسبیحات جو دیتے ہیں, ایک تسبیح صبح شام استغفار کی, اس انداز سے کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب, کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں, ساری کائنات میں بڑا جرم ہے ہی میرا. اس انداز سے کریں, ندامت سے, استغفار سے, ایک تسبیح, اس سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں, آفتیں ختم ہو جاتی ہیں, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں, اللہ کے دروازے شفقت کے, فضل کے, کرم کے کھل جاتے. ٹھیک ہے نا, کریں گے نا. اللہ کے ذکر کو یقین سے کریں, اللہ کے ذکر کو دھیان سے کریں, اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان سے کریں. ذکر بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا, اللہ کے ذکر کو اللہ کے دھیان سے کریں, پورے وجدان سے, پوری قوت سے اور پورے یقین سے. انشاءاللہ یہ وجدان اور قوت اور یقین اللہ کی رحمت کو متوجہ کر کے عرش سے ترس کے فیصلے اتروائیں گے, عرش سے ترس کے فیصلے اتروائیں گے اور عرش سے غصے کے فیصلے نہیں اتروائیں گے. ایک ترس کے فیصلے ہیں اور ایک غصے کے فیصلے ہیں. اللہ پاک آپ کی حاضری کو خوش کر دے. بس یہ دسترخوان جو روحانی لگتے ہیں نا, اس پہ لپک اور پھر توڑ کے آیا کر. ایسی چاہت ہو ہماری طبیعت میں, یہ روحانی دسترخوان جو لگتے ہیں. ابھی فجر کے بعد روحانی دسترخوان یہ درس کا ہے, ابھی ہم ذکر کا کریں گے دسترخوان, پھر 12 بجے جو ہے وہ درود پاک کا روحانی دسترخوان ہے, پھر ظہر کے بعد تعلیم کا ہے, اور پھر عصر کے بعد اعمال کا, ذکر خاص کا, سورۃ الکافرون, یعنی عصر سے پہلے یہ روحانی دسترخوان ہے. اور سورۃ الکافرون تو وہ انوکھی چیز ہے, کبھی یاد دلائیں پھر اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. یہ روحانی دسترخوان ہے, ہم ایسے دیوانے ہو کے اس کی طرف آئیں, دیوانے ہو. ایک بندہ تھا, بعض اوقات نا بعض بندوں کی بعض ڈش ایسی ہوتی ہیں جو ان کو بہت اچھی لگتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میرے ابا جس دن خوش ہوتا ہے نا اس دن حلوہ پکاتا ہے. سمجھ لو کہ ابا آج بڑا خوش ہے. تو اس کو مچھلیاں کھانے کا بڑا شوق تھا. کچھ لوگوں نے مل جل کے, دوستوں نے آپس میں پیسے اکٹھے کیے, مچھلیاں بھنی. تو خطرہ یہ تھا کہ وہ, اور کھاتا بھی وہ مفت میں تھا, مچھلی کا شوق بھی بہت تھا اور کھانی بھی مفت میں ہے. ایک بندہ کہنے لگا کہ ہم نے نا مہرے اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہیں, بس لگا کے کھا لیتے ہیں. وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچانا تو کچھ لوگوں نے مچھلی بنائی. اب وہ دروازے سے دیکھ رہا, اسے پتہ چلا گیا کہ یہاں آج مچھلی کا دور چل رہا ہے. ایسے ہی دروازے کے نا روزن سے چھری سے دیکھ رہا. انہوں نے کہا کیا, انہوں نے کہا بڑی بڑی مچھلیاں جو اچھی اچھی ہیں وہ اٹھا کے تھال میں اس کو اولا کر دیتے ہیں, ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں. اگر وہ ظالم آ بھی گیا تو چلو مچھلیاں کھائے گا, یہ چھوٹی موٹی کھا کے نا پھر ہم بڑی کھائیں گے. اس نے منظر دیکھ کے جب انہوں نے تھال ایک طرف رکھ دیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کون؟ انہوں نے کہا آپ کا دوست. کہنے لگے مرحبا مرحبا, ایک دوسرے کہنے لگے عقل مندی کام آ گئی. تو کہنے لگے یار پتہ تو ہے آپ کو مچھلیاں کھاتا ہوں. انہیں نہیں, آپ بیٹھے ہیں بسم اللہ. اس نے مچھلی اٹھائی, مچھلی اٹھا کے نا ایسے دیکھ کے کہنے لگا, مچھلی کو اسے کان سے لگا جیسے کان سے ٹیلی فون کا ریسیور لگاتے ہیں, ایسے کہنے لگا تو رونے لگ گیا. اچھا اچھا اچھا, پاگل یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتا تو ہے نا میں مچھلیاں کھاتا اس لیے ہوں, میرا والد ڈوب کے مرا تھا اور میں ان سے انتقام لیتا ہوں. تم نے میرے والد کو کھایا, میں تمہیں کھاؤں گا. تو میں نے ان کو کہا میں تم سے انتقام لیتا ہوں. کہتے ہیں ہم چھوٹی ہیں, جو بڑی ہیں انہوں نے کھایا تھا. لے اور رونے لگ گیا, میں اپنی ان کو نہیں چھوڑوں گا, میرا باپ سے بڑھ کے کون قیمتی چیز ہو سکتی ہے. ہمارا ہر, اور وہ کھا گیا ساری ان کی, وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے. ہمارا ہر دسترخوان ہمارے لیے ایسے مرغوب ہو, روحانی دسترخوان ایسے اس میں لذت ہو. ہر روحانی دسترخوان ایسے ہمارے لیے لذیذ سے لذیذ تر ہو. اللہ مجھے آپ کو ایمان کی لذت عطا فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. اللہ پاک ہمارے لیے ایمان کو ایسا بنا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.